الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعوينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وقال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءني جبريل بالوحي أول مرة ثم جاءني وعلمني الوضوء والصلاة جميعا، أخرجه أصحاب السنن بأسانيد عالية. روز قیامت کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. آسمانی دین اور مذاہب کا یہ کارنامہ ہے کہ ان میں طہارت اور عبادت کا بہت بڑا نظام ہے. کسی بھی آسمانی مذہب کی یہ سب سے بڑی دلیل ہوگی کہ اس میں اصحاب دین کے لیے اور مذہب نظریہ رکھنے والوں کی تطہیر اور تقدیس کے لیے احکام وافر ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس جبریل آیا اور اس نے یہ وحی کی خدا کے حکم سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس کی صبح کو جبریل آیا اور اس نے مجھے وضو اور نماز سکھائے. سن 11 نبوی میں جب حضرت معراج و اسراء پر گئے اور وہاں پہلے 50 اور پھر 5 نمازیں فرض کر دی گئی اور پھر فرمائے لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اب یہ 5 ہی رہے گی، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا تخفیف نہیں آئے گی. اور یہ نمازیں فرض کر کے بندوں کے ساتھ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا اور نہ میں ظلم کرنے والا خدا ہوں. ان سے نمازوں کی اہمیت کا پورا پتہ چلتا ہے. نماز تو مسلمان پڑھتے ہیں لیکن حسب منشا نہیں پڑھتے، یا تو ان کی طہارت میں کچھ کمی رہتی ہے اور یا یہ کہ ان کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی رہتی ہے. وقتاً فوقتاً علماء دین اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح طرح وضو آ جائے، غسل سمجھ لے، پاک پلید کا فرق کر سکے. دو قبروں سے گزر ہوا اور آپ نے کہا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیاں کھاتا تھا. تو عذاب قبر بھی برحق ہے اور وہاں طہارت کے بارے میں پوچھ گچھ زیادہ ہوگی. علماء کہتے ہیں کہ عذر نہ ہو تو ہم وقت باوضو رہے، اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. قدیم زمانے میں ہمارے لوگ دریاؤں پہ جاتے تھے, نہروں کے کنارے جا کے وضو کرتے تھے, کہیں چشمے دیکھتے تھے. جتنی آبادیاں ہیں دنیا میں آپ دیکھیں کہ کسی پانی کے قریب ہوگی. سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہوتا تھا. موجودہ زمانے میں تو گھروں میں, مسجدوں میں, ہر جگہ وافر پانی اللہ تعالی نے نصیب کیا ہے. اگر صحت مند آدمی اور توانا انسان اپنی عادت بنائے کہ ہم وقت باوضو ہو تو کتنے بڑے فوائد ہوں گے. ذکر و تسبیح کی طرف بھی طبیعت مائل ہوگی, قرآن شریف بھی پڑھتے ہوئے ذوق محسوس کرے گا, قرآن شریف کو ہاتھ لگانا بھی جائز ہوگا, مناسب وقت میں نفلے بھی پڑھتا رہے گا. باوضو آدمی ہے. اور باوضو رہنا ملائک کی صفات ہے, اور صفات ملکوتی خدا کے ہاں اجر و ثواب کے قائم مقام ہیں. اور ویسے بھی باوضو موت آئے, بخاری میں ہے ان مت مت علی الفطرہ, اسلامی موت مرو گے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دے, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. موت میں تو کوئی وقت لگتا نہیں ہے. لا یمنع الموت بواب ولا حارس وآیا دواء الموت کل طبیبی, امام شافعی کا شعر ہے. مرا بمر گیا دو جائے شادمانی نیست, کہ زندگانی مانیز جاویدانی نیست. کسی دشمن کی موت پر بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زندگی کون سی ہمیشہ کی ہے؟ ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات. دا گلن و بہار بھی منگ بنی ہو, دا بلبل و چغار بھی منگ بنی ہو. سارا جہان آباد و سرسبز ہوگا, لیکن جس کا تے ہے اس کو جانا ہے. لو کان فی الدنیا خلود لأحد لکان فیہ رسول اللہ مخلدا, اگر ہمیشہ رہنا کسی کے لیے مقدر ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے, وہ ہمیشہ رہ لیتے. آپ کی وحی محفوظ ہے, آپ کی کتاب محفوظ ہے, آپ کے معجزات محفوظ ہے, آپ کی سیرت محفوظ ہے, قدوہ حسنہ محفوظ ہے, اسوہ جمیلہ محفوظ ہے, پورا اسلام محفوظ ہے. لیکن آپ کو کہا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. وعدے پورے کرنے میرے ذمہ ہیں, کچھ آپ کی زندگی میں اور کچھ آپ کی زندگی کے بعد. اشارہ دے دیا ہے کہ آپ کے بعد بھی اسلام رہے گا, اسلام رہے گا اور آپ نہیں رہے گا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. پہلی صورت تو یہ کہ دیکھو, انسانی جسم کو ایسے عوارض لاحق ہوتے جیسے پیشاب پاخانے کی صورت ہے, کہ ان کا ازالہ ہو اچھی طرح, اطمینان ہو کہ وہ رک گئے, تو اس کے بعد طہارت پیدا ہوتی ہے, استنجا کیا جاتا ہے, وضو کیا جاتا ہے یا غسل کیا جاتا ہے. نجاست کے ہوتے ہوئے غسل اور وضو کسی صحت مند کے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں, بیمار معذور شرعی, معذور شرعی اس کو کہتے ہیں کہ وہ غریب چار رکعت بھی نہیں پڑھ پاتا اور اس کو وہ خون یا وہ ہوا یا وہ گیس یا وہ پیشاب کا قطرہ یا اس طرح کوئی تکلیف پیش آ رہی ہے. یہ قاعدہ اس طرح یاد رکھنا ہوگا چار رکعت نماز کا وقت گزرنے سے پہلے ہی اس کو اپنی کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے اور اس کا وہم معتبر نہیں ہے، تیقن معتبر ہے، یقین معتبر ہے، اوہام سے کچھ نہیں ہوگا. جب یہ طے ہو جائے کہ بھئی یہ واقعی چار رکعت نماز کے وقت سے پہلے ہی یہ شخص بے وضو ہو جاتا ہے اور اس کا عارضہ پیش آ جاتا ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ معذور شرعی ہے، شریعت نے اس کا عذر مان لیا ہے اور اس کے لیے بہتر اور افضل ہے اگر تکلیف نہ ہو کہ وہ نہا لے اور پھر ہر ہر وقت کے لیے وضو کرے، پانچ اوقات ہے اور پانچ وضو کرے. وضو کرنے کے بعد اس وقت کی جتنی نمازیں فرض ہو یا سنت ہو یا واجب ہو یا نفل ہو وہ سب پڑھے گا، اگرچہ وہ عذر آ رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ خون ٹپک رہا ہے، اس کو خیال ہے کہ پیشاب پاخانے کے رشاش اور ذرات پیدا ہو رہا ہے، لیکن معذوری شرعی مانا گیا ہے. ترمذی شریف میں ہے کہ خاتون نے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ ماہواری ختم ہونے کے باوجود میرا خون نہیں رکتا، جس کو استحاضہ کہتے ہیں، ایک بیماری ہے، عورتوں کی ماہواری بگڑ جاتی ہے، خون پھیلتا رہتا ہے. آپ نے اس کو روکنے کی بہت تاکید کی لیکن اس نے کہا انہا تسج سجا، عورت پانی کے ریلے کی طرح چھوٹتا ہے. آپ نے کہا نہا لو اور پھر صاف کپڑے پہنو اور پھر جب وقت آئے تو وضو کرو. تو اس نے کہا خون بہتا ہے. آپ نے کہا وَإِن قَتَرَتِ الدِّمَاءُ عَلَى الْحَسِيرِ، اگرچہ خون چٹائی کو سرخ سرخ کر تب بھی آپ معذور ہیں، پڑھو نماز. فَاللَّهُ حَقُّ بِقُبُولُ الْعُذْرِ مِنْكِ، اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ آپ کا عذر مان لے. مسائل سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسانی زندگی میں اتار و چڑھاؤ آتا ہے، کبھی صحت کبھی مرض، کبھی قیام کبھی قعود. مسائل پر بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے. مسلمان جب مسائل میں مضبوط تھے تو ان کے حادثات کم تھے. ان کو جو یہ استغنا پیدا ہو گیا نا کہ بھئی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس مولوی ہے. مولوی تو تفصیلات کے لیے ہے، دلائل کے لیے ہے، عمل کے لیے تو آپ خود ضروری ہیں. اور اتنا علم حاصل کرنے کہ انسان اپنا نماز روزہ زکوٰۃ حج وضو غسل سمجھ سکے، یہ تو فرض ہے. طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم. مسلم کا لفظ ہے یا نہیں، محدثین کے انظار منتشر ہے، لیکن اگر مسلم بھی ہو تو مسلم کے احکام میں مسلم شامل ہے، جیسے انسانوں کے احکام میں جنات شامل ہے، وہ بھی باقاعدہ مکلف ہے، یعنی پابند ہے شریعت کے اور اسلام کے. آج کل یہ وسوسے کی بیماری بھی بہت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. وسوسے پر عمل نہ کرے آپ، نہ وسوسے سے وضو کرے اور نہ یہ سمجھے کہ کپڑے پلید ہوئے، کیونکہ وسوسہ خناس پیدا کرتا ہے، اعمال میں خلل ڈالنے کے لیے، فتور پیدا کرنے کے لیے. کہتے ہیں وسوسے کا علاج بزد ہوتا ہے، اپوزٹ علاج ہوتا ہے، نہ مانے اس کو. فقہا نے اس لیے کہا یقین لا یزول الا بمثلہ، یقین تو یقین سے زائل ہوگا، وسوسے سے کیوں زائل ہوگا. آپ نے وضو کر لیا، آپ کا معمول ہے کہ جب مسجد آتے باوضو ہوتے، کبھی بھی آپ مسجد میں نماز کے لیے بغیر وضو کے نہیں آئے، اور یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو خیال آتا ہے کہ وضو ہے یا نہیں. یہ کوئی بات ہے؟ کیا وجہ ایسی ہو سکتی ہے؟ وسوسہ ہے، فضول وسوسہ. اگرچہ علماء نے کہا ہے کہ اگر یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہے تو احتیاط یہ ہے کہ وضو کر لیں، لیکن وسوسے کا جو بیمار ہوتا ہے اس کو ہر لمحہ وسوسہ ہوتا ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے, استاذ العلماء تھے اور فقیہ اور مفتی تھے وقت کے, ان کو وسوسہ ہو گیا تھا. تو وہ اس وقت وضو کرتے تھے کہ وہاں ہوش پر کوئی طالب علم نہیں ہوتا تھا, وہ بیٹھ جاتے تھے تو طلبا غریب اٹھ جاتے تھے. پھر بہترین وضو کر کے آرام تسلی سے بس اٹھتے وقت ان کو خیال آتا تھا کہ مسا رہ گیا. پتہ کتنی دفعہ مسا کرتے تھے, آخر میں سر پر پگڑی ہوتی تھی, حوض میں سر دے دیتے, طالب کو کہتا وہ پگڑی چلی گئی پکڑ کے لاؤ. یہ بھی یاد نہیں رہا کہ سر پر پگڑی ہے, اتنا شدید وسوسہ ہو گیا تھا. حدیث شریف میں کہ وضو میں وسوسہ ڈالنے والا علیحدہ شیطان ہے اور نماز میں وسوسہ ڈالنے والا علیحدہ شیطان ہے. چونکہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا آدم کا, عمر بھر کا لعنتی ہو گیا. اب جو کوئی وضو کرتا ہے نماز کی تیاری ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ مجھ سے تو دولت نکل گئی, مجھ سے تو خزائن اللہ کی رضا کے چھوٹ گئے, اور یہ دیکھو بعد میں آیا ہوا ایک دعانے کا آدمی اور یہ وضو کرے گا اور اب نماز پڑھے گا, اللہ اس سے راضی ہوگا, یہ قیمتی ہو جائے گا. تو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, وہ تو بہت خطرناک زہریلا دشمن ہے. دشمن آپ کی بھلائی پر کبھی رضامند نہیں ہوتا. اگر آپ کی بھلائی پر رضامند ہو تو وہ دشمن کہاں رہا, وہ تو خیر خواہ ہو گیا. علماء نے حسد کا علاج بتایا ہے نا کہ جس کے ساتھ آپ کو حسد آ رہا ہے آپ غائبانہ اس کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ اس کو زندگی دے, یا اللہ اس کی زندگی میں برکتیں دے, یا اللہ جو خوشی آپ نے دی ہے اس کو اور بڑھا کے دے. اس طرح آپ دیکھیں خود بخود وہ شیطان جو حسد کے پیدا کرتا ہے وہ آپ کی طرف سے چلا جائے گا, یہ تو بیکار آدمی میری بات ہی نہیں مانتا. علماء بھی زبردست مقابلہ جانتے, کیسے علاج بتایا کہ آپ جس کے ساتھ حسد کرتے وہ کیوں زندہ ہے, وہ کیوں اچھا ہے, وہ کیوں خیریت سے آپ کا, یا اللہ اس کو اور زندہ رکھے, یا رب اس کی عمر میں برکت دے, یا اللہ اس کو اور حسن دے, اور بہادری دے, اور سخاوت و دولت دے. جب اس کی اچھی صفات آپ اللہ سے مانگتے رہیں گے غائبانہ تو ایک تو جو حسد آپ نے کیا ہے اس کا علاج ہو جائے گا, اور دوسرا یہ کہ وہ جو آئندہ کا حسد ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور ایک روحانی طور پر یہ قاعدہ ہے کہ جس سے آپ محبت کریں خود بخود اس کے دل و دماغ میں آپ کی محبت آ جائے گی. ایک مشرق میں ہوگا, ایک مغرب میں ہو, جب آپس میں ملیں گے تو بے انتہا پیار محبت سے, کیوں یہ ایک دوسرے کے لیے والہانہ اور غائبانہ تعلق رکھتے تھے. محبت ایسی چیز ہے جو چپتی نہیں ہے کبھی, محبت اظہار کرتی ہے تو اعمال محبوب کے اپنائے جاتے ہیں. بعض لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ کے نیٹ سنتے ہیں اور ہم دور دراز سے آئے ہیں, تو میں ان کو دیکھتا ہوں سر سے پاؤں تک نظر ڈالتا ہوں, کوئی چیز اپنائیت کی نہیں ہوتی. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ میں نے وہ درس میں قرآن و سنت فقہ بیان کیا ہے یا گلنار بیگم اور قمرو جان کے گانے پڑھے؟ تو وہ کہتے ہیں جی نہیں آپ تو دین میں, آپ پر دین کا اثر کدھر ہے, کب سیکھیں گے آپ, کون سا درس تھا جو میں نے دے دیا اور آپ نے سن لیا, اور جتنی کوتھی ہوتی انکل ہوتی خرگوٹ ہے اور مغشانے خرگوٹ ہے. یہ دروگوئی کی دلیل ہے, کاذب تو اسی سے پکڑا جاتا ہے. لو کان حبک صادق اللہ اتاتہ, اگر آپ سچے دل سے سنتے تو مان بھی لیتے. ان المحب لمن یحب مطیعہ, جو کہ اس سے محبت کرے پھر وہ ادائے اپناتا ہے. وہ رنگ ڈھنگ, وہ طریقہ سلیقہ, وہ جب مشترک ہند میں جو مختلف جماعتیں تھی اور ایک بڑی جماعت کانگریس کی تھی, اور اس کے مقابلے میں بعد میں, پہلے تو محمد علی جناح خود کانگریس کے رکن رہے, بعد میں اس کو یہ خیال ہوا کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ جماعت ہونا چاہیے، اور یہ بڑا اچھا ارادہ تھا، لیکن افسوس کہ اس کو ایسے ساتھی نہیں ملے جو اسلام کو صحیح ستون پہ کھڑا کرتا. اس دوران جب کانگریس میں بڑے بڑے لوگ تھے، حکیم اجمل خان اور شیخ الہند اور ابو الکلام اور گاندھی جی اور یہ سب لوگ تھے اس میں، تو ایک بہت بڑے بزرگ تھے ایک علاقے کے. خیال تھا کہ اگر یہ معتقد ہو گئے اور شامل ہو گئے جماعت میں تو علاقے کے تمام لوگ پھر ان کا اتباع کرتے کہ بھئی ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ شیخ وقت کے، وہ ان لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں، لہذا ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو حکیم اجمل خان اور ڈاکٹر انصاری اور یہ بڑے بڑے لوگوں کو ساتھ کر کے گاندھی جی ان کے گھر گئے، ان سے ملاقات کی. جو طریقہ ہے توازوں کا، انہوں نے وہ توازوں جو اس زمانے میں مہمانوں کو پیش کیا جاتا تھا وہ پیش کیا گیا، بات چیت ہوتی رہی. تو گاندھی جی نے گفتگو کا آغاز کیا اور اس نے کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام کی سیرت پڑھی ہے، بڑی کامل و اکمل ہے، میں نے مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن کا بھی اسٹڈی کیا ہے، اس میں پوری پوری ہدایت کا ساز و سامان ہے، اور میں نے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہر صفت کمال کی پائی، ہر ادا بہترین پایا. اور بڑی دیر تک وہ اوصاف جمیلہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کر رہے تھے. پورا مجلس پر سناٹا طاری تھا، اور گاندھی جی ویسے بھی ہندو دھرم میں بہت بڑا متکلم تھا اور خطیب تھا بہت بڑا. جب اس نے بات پوری کی تو اس بزرگ نے پوچھا کہ گاندھی جی، ان تمام صفات اور اوصاف اور کمالات اور خوبیوں کے جاننے کے باوجود وہ کیا وجہ ہے کہ آپ پیغمبر اسلام کو خدائی پیغمبر اور سچا نہیں مان رہے اور ایمان نہیں لائے؟ اس سے کم جو لوگ جانتے تھے وہ ایمان لائے تھے، وہ کون سا نقصان اور خرابی آپ کو نظر آئی جس کی وجہ سے آپ نے اپنے ہندو دھرم برقرار رکھا ہے اور آپ پیغمبر اسلام پر ایمان نہیں لائے؟ اور اس کے بعد کہا کہ طریقہ یہ ہے کہ چوزوں کو پکڑنے کے لیے مرغی پر پہلے ہاتھ ڈالا جاتا ہے، تو لوگوں کو متاثر اور مسخر کرنے کے لیے اس علاقے کے بزگزیدہ انسان کو پہلے قابو کرنا پڑتا ہے، ورنہ نہ آپ انہیں مانتے ہیں، نہ آپ نے ان کی خوبیاں دیکھی ہے، نہ آپ ان کے کمالات سے آگاہ ہے، یہ تو ایک مفروضہ ہے جس سے آپ سیاست کر رہا ہے. گاندھی جی اسی طرح ہی خالی ہاتھ وہاں سے اٹھ کے روانہ ہو گئے. تو صادق اور کاذب کا فرق یہ ہے کہ سچا آدمی دین کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد عمل میں دیر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے علماء دین نے کہا ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی آپ سے کہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے اور کلمہ پڑھنا ہے، تو آپ یہ نہ کہے کہ فجر میں آ جائے، غلط بات. یہ اتنا وقت جو کفر میں گزرے گا ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ ابھی بیٹھ جائیں، دروازے پر بٹھا لیں اور آپ کلمہ پڑھوا لیں، اور ان کو کہو بنیاد دین کی یہ کلمہ ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا بنانے والا، مالک و مختار اور نظام چلانے والا وحدہ لا شریک کا کہلا ہے. اللہ نے بہت پیغمبر اور رسول بھیجے، آخر میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کل کائنات کے لیے کامل و اکمل پیغمبر آئے ہیں، ان کی لائی ہوئی شریعت برحق ہے. بے شک آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ فجر میں آئے، کل ظہر میں آئے، میں آپ کو مزید تفصیلات کروں گا، لیکن ایمان پڑھانے میں اور ایمان دلانے میں قطعاً تاخیر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس درمیان میں پلٹ جائے اور آپ کو گناہ ہو. آج کل جو ہے نا، کچھ ہندو قوموں نے کچھ طریقہ اختیار کیا ہے، 50-60 آدمی ہوتے، 8-10 آ جاتے اور پھر کہتے ہیں باقی ہمارے ساتھ عورتیں ہیں، بچے ہیں، قبائل ہے اور ہم ایمان لانا چاہتے ہیں. تو یہ مسائل سن کر کے ہمارے مسلمان بھائی یہاں لے آتے ہیں یا کسی بھی اپنے بزرگ کے یہاں لے چلتے ہیں. تو اصل میں یہ ایک تو جار ٹولا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج سے 10-15 سال پہلے یہ میرے پاس آئے. اس زمانے میں ہمارے دوست مرحوم اور شہید مولانا مفتی نظام الدین ان کاموں میں بہت آگے تھے. میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا یہ میرے پاس بھی آئے تھے اور یہاں بھی کلمہ پڑھا ہے اور میں نے ایک ساتھی کے ذریعے ان کو 11-11 لاکھ کے مکانات دلوائے. میں سمجھ گیا کہ اچھا یہ اس بہانے چندہ کر رہا ہے کہ مسلمان ایمان کے لیے اور دین کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام اور دین سے بڑھ کر کوئی عزیز دولت اور سرمایہ نہیں ہے. تو پھر ایسا اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے کہ یہ کوئی دھندا نہیں ہے, کوئی کسبگری کا کوئی طریقہ نہیں ہے, بلکہ یہ واقعی اور درست طریقے سے کفر چھوڑ کر ایمان و اسلام لا رہا ہے. اب ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جی ان کو بنوری ٹاؤن بھیجو اور ان کو باب الرحمت بھیجو, بعض بڑے اداروں میں ان کے ہاں ان کا نظام ہے تحقیق کرنے کا, معلومات کرنے کا. اب یہ مجبوری پیش آئی اور نہ اصلاً دیر کرنا جائز نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح فقہا نے لکھا ہے کہ نہ مسجد کے دروازے ہو نہ بند کرنے کی ضرورت, کیونکہ مسجد میں ہر وقت مومن آ سکتا ہے اور عبادت کرے گا, وہ عبادت کا مرکز ہے. لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ پنکھے اترنے لگے, گھڑیاں اترنے لگی, مسجد کے مصلے قیمتی بیش بہا قالین چوری ہونے لگے, تو علماء دین نے کہا کہ اب مسجد کے دروازے بھی لگے اور بند بھی ہو اور نماز کے اوقات کے علاوہ اور اوقات میں نہ آنے دیا جائے. اب تو خیر اور ہی بہت زیادہ خطرات پیدا ہو گئے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى. کچھ مسائل ایسے ہیں جو اوقات کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں, ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون, مرتے دم تک اس دین پر رہنا ضروری ہے. اس دین کے 5 بنا ہیں, بنی الاسلام ولا خمسۃ, شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اخرج البخاری و مسلم و ترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ و ابو یعلا و سید ابن منصور و الطبرانی بأسانید مختلفہ. ان میں جو پہلا رکن ہے یعنی لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ, اس کو توحید و رسالت کہتے ہیں, خدا کی وحدانیت اور پیغمبر اسلام کی پیغمبری اور ان کی سچائی. خدا کی وحدانیت کی بھی بڑی تفصیل ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, لم یزل ہے وہ, اور اللہ نہ کسی سے پیدا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے, لم یلد ولم یولد ہے, اور اللہ جیسا کوئی نہیں ہے, نہ ان کے زور کا ہے نہ ان کی طاقت و صفات کا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. چونکہ اس سورت کے اندر خالص توحید کا نقشہ ہے اور نچوڑ ہے, اور توحید ایمان کی اساس اور بنیاد ہے, اس لیے جس صحابی کی اس سورت سے بڑی محبت تھی, تقریباً ہر نماز میں پڑھتے تھے, آپ نے کہا حبک ایاہا یدخلک الجنہ, اس کی یہ محبت تجھے جنت پہنچا کے چھوڑے گی. جب اس سے پوچھا گیا اور سورتیں پڑھو یہ کیوں اور وقت پڑھتے ہو, تو اس نے کہا ففیہا صفت الرحمن, اس میں اللہ کی توحید ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری نماز میں اور میری اداؤں میں اللہ کی وحدانیت ہو. توحید جوادی بیان کرے گا تو اس سے پھر اپنے بھی کبھی کبھی خفا ہو جائیں گے, اور وہ جو شرک کا اور بدعت کا ماحول ہے وہ سب خلاف ہوگا. اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اس کا اور کوئی کام نہیں تھا, بس یہ کہتا تھا ایک اللہ کو پکارو, ایک اللہ کو حاضر ناظر جانو, ایک اللہ کو مشکل کشا کارساز مدبر منتظم اعلی خالق و مالک تسلیم کر لو. اس کا کوئی شریک نہیں, کسی درجے میں بھی نہیں, نہ چھوٹا نہ بڑا, نہ آسمان میں نہ زمین میں, سب اس کے محتاج ہیں. کل اللہ قانتون یسألہ من فی السماوات والارض, آسمان و زمین کے ہر مخلوق اس کے محتاج ہے. نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت, احد لے سکم اس لی سمد لے سک فضلی. حکیم سنائی نے نظم میں کہا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تفصیل ہے. ایک تو یہ کہ آپ عربی النسل ہیں اور آپ کی قوم قبیلہ خاندان نسب حسب معلوم ہے, اور آپ عرب و عجم دونوں کے لیے مبعوث ہیں, جن اور انس کے لیے فرش تا عرش شرق اور غرب. اپنے زمانے سے لے کے الی یوم القیامہ آپ ہی کی رسالت و نبوت ہے. آپ کے تشریف آوری کے بعد کوئی نئی شریعت, نئی کتاب, نئی وحی, نیا نظریہ نہیں آئے گا. صرف ایک قدیم پیغمبر عیسیٰ مسیح ابن مریم جو زندہ آسمان پہ گئے ہیں, وہ آپ ہی کے ایک وفادار سپہ سالار کی حیثیت سے قیامت کے آس پاس نزول فرمائیں گے. اور حیات عیسیٰ کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کے ایمانیات میں سے ہے, مسلم عقائد میں سے ہے. جس طرح عیسیٰ مسیح کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ مس سے بشر سے نہیں بلکہ بطن مریم سے بإذن اللہ اور بنفخ جبریل پیدا ہے, اور جس طرح ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ نہ جن تھے اور نہ ملک تھے, خالص انسان تھے اور عجائب المخلوقات کے قبیل میں سے تھے, اور ان کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ضروری ہے کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل, انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم تھے. وہ اسرائیلی نبوت اور اسرائیلی تعلیمات کا تکملہ و تتمہ عیسیٰ مسیح پر ہے. چونکہ آگے پوری دنیا انبیاء اور مرسلین کا خاتم آنے والا تھا, اس لیے 573 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 573 یا 72 سال پہلے حضرت عیسیٰ مسیح کو زندہ تابندہ عنصری جسم اور دنیاوی حیات کے ساتھ آسمان پہ اٹھا لیا گیا. ان عیسیٰ لم یمت وقد رفع الی السما, عیسیٰ فوت نہیں ہوئے, وہ زندہ تابندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے. شان ورشان اسی پر عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام لکھا. پھر مرزائیوں نے کہا کہ مسیح جو قیامت میں آئیں گے وہ مہدی ایک ہے, تو شاہ صاحب نے یکے بعد دیگرے دو کتابیں لکھی, ایک تواتر الاحادیث فی نزول المسیح لکھی, اور پھر یہ کہ پیغمبر کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا, یہی ختم نبوت کا مطلب ہے, خاتم النبیین لکھا. پھر یہ کہ جو اس میں شک کرے یا نہ مانے وہ مسلمان نہیں, تو اکفار الملحدین لکھی. مسئلے پر مسئلہ جو پیدا ہو رہا تھا حضرت خود تصنیف کرتے تھے, کیونکہ اتنے اہم مسائل پر ہر عالم نہیں لکھ سکتا ہے, اس کے لیے وہ عالم درکار ہے کہ پورے شرائع ایسے جس طرح ان کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ہو. اور وہ اللہ تعالیٰ نے مجتہدین و محدثین کے بعد ہندوستان کے ایک آیت من آیات اللہ اپنے وقت کے ایک نابغہ محدث, تمام علوم و فنون اور کمالات اسلام کے ایک فرید اور وحید انسان امام الاسر حضرت مولانا انور شاہ کو ایسا منصب نصیب فرمایا تھا کہ انہوں نے یک بادری کے ان اہم مسائل پر، مہمات پر ایسا کلام کیا کہ قیامت تک امت کو محفوظ فرما لیے. فجزاء اللہ عنا وعن ھذا الدین احسن الجزاء. اور پھر ان کے شاگردوں نے، مولانا بدر عالم نے، مولانا شمس الحق افغانی نے، مولانا لطف اللہ نے، اور حضرت الاستاد مولانا یوسف بنوری نے ان پر وہ کام کیا کہ آخر کار ختم نبوت کی اس ناکارہ بکس میں ایسے کیل ٹھوکا کہ پاکستان جیسے پارلیمنٹ سے اور ان کے سربراہوں سے لکھوا لیا کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہے اور یہ قطعی کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے ساتھ فخر رسالت، ختم المرسلین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت تامہ، خاتمہ محتمہ، اس کا ایمان. جب پہلا رکن کلمہ طیب، جسے کہتے ہیں کلمہ شہادت، توحید و رسالت مکمل ہو جائے اور اس کا اجمالی اقرار کر لے اور دل سے تصدیق کر لے، تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس شخص پر نماز فرض ہے، اور نماز پانچ ہیں، فجر سے شروع ہو کے عشاء تک مکمل ہوتی ہے. پانچوں نمازوں کے اپنے اپنے اوقات ہیں، پانچوں نمازوں کی رکعتیں بھی متواتر ہیں اور پوری دنیا اسلام میں مسلم ہے. کسی کے ہاں بھی فجر کے دو رکعت کی جگہ چار نہیں ہے، دو ہی فرض ہے. کسی کے ہاں بھی ظہر کے دو نہیں ہے، چار فرض ہے. تمام روافض و خوارج اور معتزلہ اور کرامیہ اور جبریہ اور قدریہ اور نظامیہ، جتنے بھی فرقے ہیں، ان سب کے ہاں عصر کی نماز چار رکعت ہے، مغرب کی تین رکعت ہے، عشاء چار ہے، جمعہ دو ہے، عیدین دو دو ہے. یہ مسلمات کہلاتی ہے، متواترات اور مسلمات، جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. پھر اوقات میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، وقت داخلے نہیں ہے، کب تک ہے. پھر قبلیہ اور بعدیہ، جیسے فجر سے پہلے دو سنت پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نفل نہیں ہے، تقریباً اجماع امت ہے اس پر، اور فجر کے بعد بھی کوئی نفل نہیں ہے، اجماع امت ہے. البتہ اور ائمہ کے ہاں جو سنت چھوٹ گئی وہ پڑھ سکتے ہیں، حنفیہ کے نزدیک احتیاطاً وہ بھی نہ پڑھے، سورج نکلنے کے بعد پڑھے. اس کو فروعی تفصیلات کہتے ہیں. فروعی تفصیلات میں فرق آتا ہے، جیسے موسم کے مطابق کپڑا ہم بدلتے ہیں، ٹوپی بدلتے ہیں. عام حالات میں آپ ایک لباس پہنتے ہیں، شادی بیاہ میں ایک اور پہن لیتے ہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس سے اسلام مضبوط ہوتا ہے. ظہر کی نماز دس رکعت کر دی گئی، چار پہلے سنت اور چھ بعد میں، بلکہ دو بعد میں اور چار فرض دس، اور جمعے کی چار پہلے اور دو فرض اور پھر چھ سنت، چار اور دو. صوفی کرام کے نزدیک ظہر کے چار سنت سے پہلے بھی چار نفل ہے، اس کو وہ لوگ تحیت و زوال کہتے ہیں کہ مکروہ وقت ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ اب نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. صوفی کرام اور بزرگان دین اس میں بہت گھبراتے تھے کہ کہیں ان اوقات میں ہماری روح نہ نکلے جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی. فقہاء محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ جن اوقات میں نماز نہیں پڑھی جاتی، جیسے سورج نکلتے وقت یا ڈوبتے وقت یا نصف آسمان پہ آتے وقت، ان اوقات میں قرآن کی تلاوت بھی نہ کی جائے. فتاوی عالمگیری جلد پنجم. البتہ یہ اوقات تسبیحات کا ہے، ذکر کا ہے، وہ بھی ایک کام ہے، استغفار کا ہے، دعاؤں کا ہے. لا الہ الا اللہ. اور سورج نکلنے کے بعد صبح ظہر تک یہ پورا وقت نماز پڑھنے کا ہے. شریعت نے کوئی نماز مقرر نہیں کی، ترغیب دیے کہ اشراق کی دو پڑھو، چاش کی چار پڑھو، یا چار 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 بارہ پڑھو، جتنے نفل پڑھ سکتے ہو پڑھو. خود ذمہ داری نہیں لگائی، کیونکہ کام کاج کا وقت ہے، لیکن شریعت نے لوگوں کو دنیا میں اتنا مگن بھی نہیں کرنا تھا، اس لیے عین جب گرماہٹ پیدا ہو جاتی ہے تو ظہر کی اذان ہو جاتی، چھوڑو کام ادھر آؤ، یہ کام رہیں گے اور آپ چلے جائیں، دنیا کے کام کس نے پورے کیے؟ توبہ. اور پھر جب زہر کی نماز پڑھ لی جائے تو آپ جاؤ کام کرو، جمعے کی نماز کے لیے تو حکم ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے جاؤ زمین میں منتشر ہو جاؤ، جو کام باقی ہے اور جو نوکری ہے اور جو دفتر ہے اور جو ضروریات ہے اس کے پیچھے لگ جاؤ. علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ جمعے سے پہلے کے جو اوقات ہے یہ نماز جمعے کے انتظار مناسب ہے. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ بخاری میں جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کننا نقیل ونتغدى یوم الجمعہ بعد الجمعہ، ہم دن کا آرام اور صبح کا ناشتہ یہ بھی دوپہر کو نہیں جمعے کے بعد رکھتے تھے، یہ سارا وقت جمعے کو دیا جاتا تھا. یہ جمعہ ان کی طرح نہیں ہے جیسے نے کہا جمعہ جی جمعہ، بس دفتر میں آ پینٹ پہنے ہوئے ٹائی لگے ہوئے ٹکا 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 کے جمعہ میں کھڑا ہو گیا، یہ کون سا جمعہ ہے؟ یہ تو جمعہ جمعہ ہے. جمعے کے لیے مسلمان تیاری کرتے ہیں، غسل کرتے، اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، مسواک کرتے، شوق سے سورہ کاف پڑھتے ہیں، وہ سویرے مسجدوں میں جاتے ہیں. عید الاسبوع ہے، عید المساکین ہے. جمعے کے قتال نے کیا کیا حشر کرا کے دکھا دی، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ہے، کبھی پانی ختم، کبھی پیٹرول ختم، پہلے دور میں کھانا ختم. شرم اور حیا اور تہذیب کہیں بکتی نہ تو ان کو کورس کرائی جاتی، لیکن افسوس یہ کہ اس کا تعلق ایمان و غیرت کے ساتھ ہے. اور کسی ملک کا ذکر آیا تھا نا کہ ایک پل اچانک ڈہ گیا، لوگ جتنے اوپر تھے سب غرق ہو گئے، تو وہاں کے وزیر اعظم نے استعفی دے دیا کہ بس یہ میری نا اہلیت ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک پل اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لے لی. ہمارے پاکستان میں جتنے بھی لوگ مرے بس یہ خالی فرضی طور پر اعلان کریں گے، کسی کا زور ہو تو اس کو 10-10 لاکھ، کسی کا نہ ہو تو 50-50 ہزار، اور کسی کے پشت پر سیاست ہے وہ جتنے قتل کرے وہ نئی پھانسی ہوگا، اور کسی کے پشت پر سیاست نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہے، وہ ضرور مرے گا. تو با وہ ایک بات کبھی کبھی کرتا ہوں، بہت افسوس ہوتا ہے، بڑی شرم آتی ہے. لوگ پوچھتے کہ بہت زیادہ جو مرتا ہے شہید، جو مرتا ہے شہید، وہ جیم خانے میں شرابی مرے تھے ان کو بھی اخبار میں لکھا شہید ہو گئے تھا. آئی سمجھ میں؟ وہ بجلی گھر مولانا نے قصہ سنایا، پہلے میں نے ممبر سے سنایا کہ ایک آدمی پشاور میں کسی کے گھر نقب لگا رہا تھا، اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے پاس پیسے، دیوار توڑ دی اور اخیر میں جب وہ ذرا سا رہ گیا اس کو گرانا تھا تو یہ تھوڑی دیر خاموش ہوا. وہ لوگ پہلے سے جاگ گئے تھے اور انہوں نے تیاری کی تھی، وہاں تو لوگوں کے پاس ہتھیار ہوتا ہے. تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بالکل سو رہا ہے، اس نے وہ تھوڑی سی جگہ توڑ دی اور اندر جھانکا. وہ جیسے اندر جھانکا انہوں نے ڈس کر کے اس کا سر اڑا دیا، سر ادھر چلا گیا اور دھڑ باہر گر گیا. تو اس کے لوگ مولانا بجلی گھر کے پاس آئے، کہا وہ ہمارا بھائی غریب، اقتصادیات سے تنگ آ کر کے ایک گھر جس میں اناج وناج تھا، کوشش کی، ان کا بختوں نے ایسا فائر کیا کہ اس کا سر اندر چلا گیا اور دھڑ باہر، شہید تو ہے؟ مولانا بجلی گھر نے کہا شہید تو ہوتا یہی ہے جس کا سر کسی کے ہاں ہو اور دھڑ بازار میں پڑا ہو. کہ ایسا شہید تو جاپان میں بھی نہیں ملے گا. اسی کو تو شہید کہتے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. شرم بھی نہیں آئی پوچھتے ہوئے. تو میں بھی کبھی کبھی طالب علموں کو بھی کتاب و شہادت پڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ شہید ہر وہ شخص ہے جس کی سیاسی تنظیم ہے، اور وہ اخبار میں دیکھے ہمارا آدمی مارا گیا اور شہید ہو گیا. اگر کوئی شخص شب جمعہ کو مسجد میں عبادت کرتے ہوئے مارا جائے اور جماعت نہیں ہے، وہ شہید بھی نہیں ہے، کیونکہ اخبار میں کون دے گا؟ یہ شہادت کے فیصلے تو اخبارات کرتے ہیں. فیللہ المشتقا، شہید وہ ہے جو اللہ کے دین کے لیے جان دے، شہید وہ ہے جو اللہ کے دین کے سامنے آرمانوں کے ساتھ جائے. قبل الشباب جو جوان مرتا ہے حدیث میں شہید ہے، طلب علمی میں مرتا ہے شہید ہے، نمازی نماز کے لیے آتا جاتا ہے مرتا ہے شہید ہے. قیامت کے دن 60 کے قریب درجے اس امت کے شہیدوں کے نکلیں گے. دیکھیے کتاب الشہید فتاوی شام، ہر وہ شخص جو دین کا ہو کر دین یا دنیا کا ارمان لے کے جائے اس کو شہید کہتے ہیں. پشتو میں شہید کا معنی ہے ارمانی، چھڑیر ارمانو نظان سنی اسی. بہت سارے شہداء کا فیصلہ علماء کرتے ہیں اور بہت ساروں کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ خود کرے گا، کیونکہ اللہ نے علماء کو عالم الغیب کسی کو نہیں بنایا، عالم الغیب وہ صرف خود ہے، اس کو پتا ہے. امام احمد ابن حنبل جو امام اہل سنت کہلائے اور بہت بڑی تاریخ جمیل ہے، ان کی سیرت بڑی روشن ہے، کردار بہت بلند رہا ہے. بخاری ان سے نہ پڑھنے پر عمر بر افسوس کرتے تھے اور روتے تھے. کہتے ہیں مرنے کے بعد خواب میں دیکھے گئے، پوچھا گیا تو کہا سب درجات اللہ نے عطا کیے لیکن میرے محلے میں ایک دھوبی تھا، دھوبی وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کسی طرح امام احمد کے کپڑے دھونے کا موقع مل جائے تو میں اپنا فن لڑا دوں گا، ایسے بہترین صاف کر کے دوں گا، کیونکہ یہ ہمارے مذہب کا امام ہے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو ایک درجہ آگے دے دیا جائے، وہ اسی آرمان میں چلا گیا کہ اس کو آگے رکھا گیا. اس لیے کہتے ہیں عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں، بعض عوام ہوتے ہیں لیکن اپنی امنگوں میں و اعتقاد میں سبع سماوات ہوتے ہیں. یہ تقسیم منصبوں کا اور اجر و مقامات کا صرف اللہ کو اختیار ہے، کسی اور کے بس میں یہ بات نہیں ہے. ہم اور آپ تو شرائع کے پابند ہیں اور شریعت کو دیکھ کر فیصلے کریں گے. وبہذا القدر نکتفی الیوم وللہ الحمد اولا و آخرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمتهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. احمدك حمد الحامدين واشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الاولين والاخرين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نسيفا ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. پوچھا ہے کہ ایک شخص نے بیوی کو دو مختلف مجالس میں ایک ایک طلاق دی. اب اس نے سسرال میں فون کر کے کہا کہ تمہاری بیٹی کو طلاق ہو چکی ہے اس لیے لے جاؤ. اور الفاظ بھی فضول کا ہے. جب چند لوگ اس کے پاس گئے تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے تیسری طلاق نہیں دی بلکہ اس طرح آپ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہا. بظاہر تو تیسری طلاق نہیں ہوئی. آپ نے خود لگا دو مختلف مجالس میں ایک ایک طلاق دی. یہ طلاق ہے اور تمہاری بیٹی کو طلاق ہو چکی ہے یہ اس کی خبر ہے اس لیے تین نہیں دو ہوئی اور دولہ صحیح ہے اور تین طلاق کے بعد جو حشر ہے تغلیظ کا وہ اس میں نہیں آئے گی. طلاق دو طلاق عدت پوری ہونے تک رجی کے حکم میں ہے. کہہ دے یا ہاتھ لگائے تو ختم ہو جائے گی نکاح بال ہو جائے گا اور اگر عدت گزر گئی تو خاتون بائنہ ہو جائے گی. اگر وہ چاہے اور یہ چاہے تو نئے سرے سے نکاح ہو جائے گا اور اگر خاتون نہ چاہے اس شخص کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوگا. تحریر سے تین طلاق کا وقوع نہیں معلوم ہو رہا ہے دو کا ہو رہا ہے کیونکہ اخبار طلاق طلاق نہیں ہے فقہا کہتے ہیں. طواف زیارت اور ودا کے بعد دو نفل ضروری ہے. ہر طواف کے دو رکعت واجب ہے اور بغیر کسی وجہ کے ترک سے گناہ ہوگا اور دم نہیں ہے اس کا. طواف زیارت فرض ہے اور طواف ودا حج میں واجب ہے اور عمرے میں مستحب ہے. ہر دونوں کے دو دو رکعت پڑھنا واجب ہے. ترک پر معصیت تو ہے دم نہیں ہے. نماز عصر کے بعد کس طواف کیا اور رکعتین مقام ابراہیم پر ادا کر لی کیا اس کے دو نفل ہو گئے محل اساعت گناہ کے ساتھ. عصر کے بعد نفل منع ہے. نماز جمعہ کی نیت کے بارے میں جو اکثر کہتے ہیں آئیے فرض یا واجب نیت تو فرض کی فرض ہوتی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ کسی نے بھی نہیں کہا ہے. سعودی بادشاہ شاہ سلیمان نے بھی جمعے کی چھٹی ختم کر دی. نہیں نہیں وہ ایک صرف بات کہی تھی کہ اتوار کو بھی چھٹی ہے تعطیل ہے کیونکہ سوگ تین دن کا تھا. چھٹی وٹی کوئی ختم نہیں ہوئی. اگر ایسا کر لیا گیا تو بادشاہ بھی ختم ہو جائے گا. بادشاہ نہیں بادشاہت ختم ہو جائے گی. اللہ ان پر ایسا زوال لے آئے گا. جمعہ تو اللہ نے نازل کیا مولویوں کا دن نہیں ہے. کیا امام ابو حنیفہ کے والد مسلمان تھے؟ جی مسلمان تھے ثابت کبار اولیاء میں سے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور انور شاہ کو دونوں جانے خوشیاں دے آمین. حضرت میں سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وتر کے بعد کوئی نفل نہیں جبکہ مشکات شریف اور وتر میں حدیث ہے وان سلمہ ان نبی کا نے صلی بات. یہ روایت ضعیف ہے. امام ترمیزی نے نقل کیا. یہ ترمیزی کا حوالہ ہے اور اس میں میمون ابن موسیٰ مراہی قذاب اور وردا ہے. اس کی حدیث سے محدثین نہیں مانتے. اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو یہ فعل ہے اور پیغمبر کا یہ کہنا کہ وتر آخری نماز ہے وہ قول ہے. اعتبار قول کا ہوتا ہے فعل کا نہیں ہوتا. جیسے نبی کی نو بیویاں تھیں وفات کے وقت اور امت کو کہا ہے چار سے زیادہ نہ رکھے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبی کی اپنی نو بیویاں تھیں وہ ان کی خصوصیت ہے. آپ کے لیے ایک وقت میں چار سے زیادہ رکھنا ناجائز ہے بلکہ فقہا کہتے ہیں نکاح ہی منعقد نہیں ہو گئی نہیں. کیا اذان کے دوران بات یا تکرار تلاوت جائز ہے؟ جائز ہے بہتر نہیں. اگر مسجد میں ہے تو تلاوت آہستہ درست ہے اور آواز سے بلند آواز سے منع فرمایا. دکان میں ٹی وی بیچنے یا موسیقی کا آلات بیچنے یا کوئی ایسے حلال حرام چیز ہے، حرام کاموں کو بیچنا حرام ہے، حلال چیزوں کو بیچنا حرام ہے. قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. سورت انبیاء میں بھی ہے، بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وهم بامر. دوسرے کیا طلاق ہے؟ تحریم ہے. سورۃ طلاق یا تحریم میں آئے تھے. مردوں کا کھڑے ہو کر غسل کرنا سنت ہے یا بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کر ٹھیک ہے، اگر بیٹھ جائے تو حرج نہیں ہے، البتہ وضو بیٹھ کر سنت ہے. مجھے دین کے ہر عمل میں شک ہوتا ہے، خصوصاً نماز میں، اور وسوسہ بھی بہت آتا ہے. آپ اپنے گلے میں رسی ڈالے اور بہت دبائے اوپر، کسی اور کو کہے کہ مجھے صبح و شام گلے میں رسی ڈال کے دبائے، دیکھو وسوسہ جا رہا ہے یا نہیں. ہم جو اپنے فوت شدہ والدین کے اس سارے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، کیا یہ ثواب قیامت کے دن حساب میں ان کے کام آئے گا؟ جی ہاں، یا صرف قبر میں؟ دونوں جگہ. اللہ آپ کو اور مجھے جنت عطا کرے، اور سب مسلمانوں کو بھی. صرف آپ اور ہم جنت پہ ہوں گے تو اکیلے کیا کریں؟ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر اتنا زور لگا یا اوپر سے بھی دھواں نکلا اور نیچے سے بھی تو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. سیدھے ہاتھ سے تسبیح و دائیں بٹن پٹی، دائیں بٹن پٹی بائیں پر، بہترین عمل ہے. نہیں بس یہی عمل ہے، اور کوئی عمل ہے ہی نہیں. تسبیحات جب بھی گننے ہو دائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے جو گنو گے ثواب نہیں ملے گا. اور کمی سے مسلمان کرو، کیونکہ آپ مسلمان ہیں. کوٹ بھی، واسکٹ بھی، صدری بھی، سب چیزیں جو آپ کی ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے. اور مسلمان کا دایاں بایاں پر ہوتا ہے، بایاں کبھی دائیں پہ نہیں آئے گا. یاقوت اور مرجان جیسے پتھروں کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعاً ان کو مال نہیں مانا جاتا ہے، زکات ان کی نہیں. میرے والدہ مجھ پچھلے ایک ہفتے سے ٹیکٹک سے سو نہیں پا رہی ہے. وہ رات کو سوتی ہے، دن میں خواب مردوں کو دیکھ رہی ہے جو کہ ان سے کھانے کی چیزیں مانگتے ہیں. خیر خیرات کرو نا دیوانے، جلدی گائے کٹواؤ ماں بچ جائے گی، بکرے کٹواؤ، مینڈے کٹواؤ سات کے عدد میں، اور کھانا پکوا کر کے اس میں سے خود بالکل نہیں کھائے، صرف فقراء مساکین اور مرحومین کو بخشے، ورنہ تمہاری ماں کو لپیٹ کے لے جائیں گے، پھر تو ٹھنڈا ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے، اور ہم سب اس طرح آپ سے علم حاصل کرتے ہیں. آمین آمین. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ آپ کی بہترین دعا قبول فرمائے. حضرت میرے نواسا جس کی عمر 2.5 سال ہے، اکثر بیمار رہتا ہے، اس کا نام روحان ہے. روحان تو بہت اچھا نام ہے، اور روح اور روح دونوں اس میں زوردار ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کی طرف سے ہر مہینے حسب توفیق صدقہ کرے، بکرا اور مینڈا زیادہ بہتر ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ چند حضرات جوتا تماش ہیں نماز سے جوتا نما پہن کر نماز ادا کرتے ہیں، جو کہ کافی معیوب محسوس ہوتا ہے. وہ بھی سنتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. عام لوگ مشہور ہے کہ صحابہ دو چیزوں سے انکار کرتے ہیں، کہ امامت سے کیونکہ وہ بڑی ذمہ داری ہے، ایک تقسیم سے کیونکہ اس میں کمی زیادہ. بات تو بہت زبردست ہے، کیونکہ امامت بھی بڑا منصب ہے اور تقسیم بھی بہت مشکل ہے. اسی طرح پرچہ دیکھنا اور پرچے پر نمبر لگانا یہ بھی بہت خطرناک بات. اگر زیادہ نمبر دے دیے تو ادارے کے ساتھ ظلم ہوا، علم کے ساتھ. اگر کم دے دیے طالب کے ساتھ ظلم ہوا. لیکن اس قسم کی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری ہے. البتہ قرآن کی تفسیر سے صحابہ بہت ڈرتے تھے، بالکل گھبراتے تھے کہ مجھے معاف کر دیں. وہ احتیاط تھی ان کی کہ اللہ کی کتاب کی تفسیر کون کر سکتا ہے. باقی امامت جو ہے یہ تو ایک اعلی منصب ہے. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے بارے میں کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے دین کے لیے ان کو امام بنایا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بڑا منصب دینا چاہا، فرمایا انی جائلک للناس اماما، آنے والے لوگوں کے آپ امام ہوں گے. ہمارے پیغمبر کی امامت اللہ کو اتنی پسند تھی کہ ایک آیت میں کہا اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، جب آپ موجود ہو تو خود امامت کیا کریں. میری زندگی کے تمام اعمال میں اور تمام نشیب و فراز میں، میں نے محراب جیسے سکون کی جگہ نہیں دیکھی، اور امامت جیسے اعلی منصب نہیں دے گا. سب اس کے سامنے باقی جتنی چیزیں گرد و غبار ہیں. الحمدللہ جب میں بہت شدید بیمار ہو جاتا ہوں یا کسی تکلیف میں ہوتا ہوں تو میں دعا میں کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ اور بڑھے نہیں امامت رہ جائے گی. یقین کرے 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ اس بیماری کو واپس لے لیتا ہے. چنانچہ چند دن پہلے جب سانس کا شدید عارضہ تھا اور سامنے بیٹھ کر میں وہاں سے نیت کرتا تھا صف میں نہیں آ سکتا تھا تو ایک دن میں نے دعا کی, میں نے کہا اللہ 40 سال تک میں نے اس محراب کو خالی نہیں چھوڑا, آپ جیسے غیرتی اور کریم رحیم کو کیسے برداشت ہے. چنانچہ اسی وقت تکلیف ختم ہو گئی. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے بے تکلفی سے باتیں کیا کریں. صاف صاف کہہ گیا اللہ میں تاب نہیں لا سکتا, معاف فرمائے. یا اللہ اپنی خاص رحیمی کریمی اور رعوفی کا مظاہرہ کر کے میرے ٹیڑے کام سیدھے کرے اور ان غلطیوں پر بھی مجھے اجر و ثواب نصیب فرمائے. وہ ہمارے یہاں ایک شخص تھا, اس کا نام ایوب تھا. تو ایک دفعہ اس کی والدہ فوت ہو گئی, بچ کچھ دن گزر گئے, ایک بھینس مردار ہو گئی. پھر چند دن گزر گئے تو اس کا بیٹا کالج سے آتے ہوئے موٹر سائیکل سے پھسل گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ بیوی مر گئی, تو اس نے گھر کی چھت پر رات کو 3 بجے چڑھا اور اللہ تعالیٰ سے زور زور سے کہا کہ اے اللہ آپ نے مجھے ایوب صابر سمجھا ہے, میں ایوب صابر نہیں ہوں, میں ایوب جولا ہوں. یہ کیا مصیبتیں بھیج رہے ہیں, آئے دن غم تکلیف حادثہ, معاف فرمائے, میں تاب نہیں لے سکتا. شور شرابا کر کے اپنے آپ کو چھت پہ گرا دیا. لوگ کہتے ہیں وہاں کے اس بستی کے رہنے والے کہ 20 سال تک ان کے ہاں کوئی حادثہ نہیں ہوا. 20 سال تک. بعض امور عجائب میں سے ایک بزرگ میرے پاس آئے, اس نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے محلے میں اسرائیل آیا ہوا ہے اور ہر دوسرے تیسرے گھر میں سے ایک کو پکڑ کے لے جا رہا ہے. اب میرے گھر اور جن کے ہاں وہ آ چکا ہے درمیان میں 3 گھر ہیں, آپ جلدی تعویذ لکھیں اور خدا کے لیے اس کو روکیں. کہا میں بڑا حیران ہوا, میں نے زندگی میں کبھی ایسی تعویذ کا سنا نہیں تھا, لیکن اس کی محبت اور سادگی دیکھ کر کے میں نے ملک الموت کے نام خط لکھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور یہ میرے پاس درخواست لے کے آئے, میرے پاس بھی کوئی طاقت تجھے روکنے کی نہیں ہے سوائے خدا کے نام کے کہ خدا کے واسطے اس علاقے سے چلے جائے. اور نیچے ڈر کے مارے دستخط نہیں کیے کہ ایسا نہ ہو اس کو چھوڑ کے مجھے لینے آئے. کہا جب چند دن گزر گئے تو ایک اور محلے میں کافی فاصلے پر ایک میت ہو گئے, وہ آدمی آئے دیکھا چلا گیا نا ادھر کسی اور جگہ, ایک کو لے گئے. ٹھیک ہے آگے جاتے رہا ادھر نہ آئے. یہ اخلاص کی باتیں ہیں اور محبت کی. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا اخلاص اور سادگی منظور فرما لیتے ہیں. الحمدللہ یا رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. بعض ساتھی ہیں مخلص ہیں, ان کی کاروبار نہیں ہے. جمعے سے پہلے 2 جوان آئے بہت پیارے اور بڑے درد و غم ظاہر کیا, کاش کہ میری فیکٹری اور کارخانہ ہوتا اور میں ان کو آج ہی لگا لیتا کہ بس تمہاری تنخواہ جاری. اللہ تعالیٰ ان کو حسب منشا عزت کا پائیدار خوشگوار روزگار نصیب فرمائے. اور ان کو تعویذ چاہیے تھی, مجھے تعویذ سے معذرت ہے, میں دعاؤں کا قائل ہوں, کلمات کا قائل ہوں. اور یہ دعا جو آپ کی مجلس میں ہو رہی ہے کروڑوں تعویذات سے بڑھ کر ہے. اللہ ان کی مشکل حل فرمائے اور ان جیسے ہمارے پریشان حال بھائیوں کی اللہ تعالیٰ مشکلات حل فرمائے. ابھی جو 2 جنازے پڑے گئے اللہ ہر دونوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسمندگان کو صبر و اجر دے. ہمارے ایک نیک دل ساتھی ہے انور دورانی صاحب, 3-4 دن پہلے ان کی والدہ صاحب وفوت ہوئی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. دورانی صاحب اور ان کے اعزاء و اقربا تمام غمزدوں کو صبر و اجر عطا فرمائے، جو بیماران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت شفا دے، شہری اور ملکی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، پورے عالم کے مسلمانوں کو اللہ حفظ و امان میں رکھے، ہم عاجزوں کی مشکلات دور فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ایمان و اسلام کی استقامت عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر و ایمان فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.